بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس كتاب كشرح كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے ہیں باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، یعنی کلمہ شہادت کی طرف دعوت دینے کا باب، یا کلمہ شہادت کی طرف دعوت دینے کا بیان. شیخ صاحب نے اس باب کو اس جگہ پر اس لیے بیان کیا ہے کہ جب ہم نے توحید کی فضیلت کو سمجھ لیا، توحید کی اہمیت کو سمجھ لیا، توحید کے معنی کو سمجھ لیا، اور شرک سے ڈرنا بھی سمجھ لیا کہ شرک سے ڈرنا بھی ہے، یہ ابواب گزر چکے ہیں. اب لازمی ہے اس انسان پر جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ توحید اور شرک کو سمجھ لے، اب دوسرے کی طرف اس دعوت کو لے کے جائے اور اس نور کو پھیلائے، کیونکہ انسان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ پہلے اپنے آپ کو سدھار لے، پھر اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سدھار لے. ورنہ اگر انسان صرف اپنا ہی خیال رکھتا رہے، صرف اپنے آپ کو سدھارتا رہے، تو اس طریقے سے انسان کامل نہیں بن سکتا، بہترین انسان نہیں بن سکتا. جب آپ کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور آپ اکیلے اچھے ہیں اور کمرے میں بیٹھ کر عبادات میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے معاشرے کو دیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا دیا ہے؟ وہ علم نور ہے، یاد رکھیں، وہ نور کبھی چھپتا نہیں ہے. امت ساری اندھیروں میں بھٹکتی رہے اور تمہارے پاس اللہ تعالی نے تمہیں یہ علم عطا کیا ہے، تمہیں یہ نور دیا ہے، اور تم اندھیروں میں اس نور کو چھپانے کی دبانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ناانصافی ہے. اسے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، سورۃ العصر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سورۃ العصر پورے کے پورے کمال کے ساتھ آئی ہے، چھوٹی سی سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ الفاظ ہیں. فرماتے ہیں جاءت بالکمال کلی، پورے کا پورا کمال اسی ایک سورت کے اندر ہے. تو کمال انسان کو دو طریقوں سے ملتا ہے. نمبر ایک، کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرے، بتکمیل نفسی ہی. کیسے کرے گا؟ علم عمل صالح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور ایمان بغیر علم کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان سارا کا سارا علم ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا، جب تک علم حاصل نہیں کرے گا تو جان نہیں سکتے. فرشتوں پر ایمان کیا مقصد ہے؟ فرشتوں پر ایمان سے، فرشتوں پر کیسے ایمان لے کے ہیں؟ اے ہمارے رب، آپ نے حکم دے گا فرشتوں پر ایمان لے کے ہیں، ہم ایمان کیسے لے کے ہیں؟ انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو کیسے لے کے ہیں؟ تو ایمان بغیر علم کا کچھ نہیں ہے. تو علم بنیاد ہے توحید کی، ایمان کی، عقیدے کی. الذین آمنوا یعنی علم حاصل کیا پھر ایمان لے کے آئے. وعملوا الصالحات، جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل بھی کیا ہے. اب علم بھی حاصل کر اس پہ عمل بھی کیا، اب انسان نے اپنے آپ کو تو بہتر بنا لیا لیکن ابھی تک بھی کامل انسان نہیں ہے، اب اس پر کچھ اور فرض باقی ہے، کیونکہ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے. ارے سارے انسان؟ جی ہاں سارے انسان، پڑھے لکھے، جاہل، مرد، عورت، چھوٹے، بڑے، سارے کے سارے خسارے میں ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے خسارے میں ہے، وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چاہے دنیا کی جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، دنیا میں جتنا مال کما لے، جتنی بادشاہت اس کے ہاتھ میں آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ خسارے میں، تو وہ خسارے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفات پائی جائیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، الا سوائے ان لوگوں کے. کون ہیں یہ لوگ؟ خوش قسمت لوگ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں. الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے. کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان لے کے آنے. باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیر وشر. اچھا ایمان کیسے لے کے؟ علم سے. اچھا ایمان لے کے آئے، علم بھی حاصل کیا، اب عمل ضروری ہے. ایمان بغیر عمل کے کچھ نہیں ہے، اور عمل بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہے، تو دونوں میں تلازم ہے، جیسے دن کا اور سورج کا تلازم ہے، ایسے ایمان اور عمل صالح کا بھی تلازم ہے. اچھا یہ تو کر لیا ہم نے، ابھی جان چھوٹی خسارے سے؟ نہیں چھوٹی. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی. کون سا حق؟ جو علم حاصل کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باطل علم حاصل کر لوگوں کو حق دیں، جو حاصل کیا وہی دیں گے. اگر ایمان اور عمل صالح، ایمان کا علم حاصل کیا، عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو ایمانیات، جو علم اپنے حاصل کیا اس پہ عمل کیا ہے، قرآن اور سنت کا علم، بدعت کا نہیں، وہ عمل صالح ہے. وتواصوا بالحق، تواصوا فرمایا، لفظ دیکھیں، ایک دوسرے کو، تواصوا ہوتا ہے تفاعل، دو لوگوں کے بیچ میں. یعنی دعوت کا کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے، دعوت کے کام میں لازمی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کے کریں، استاد بھی ہوگا، شاگرد بھی ہوگا، ایک ماحول ہوگا، آپ اکیلے نہیں کر سکتے، یعنی ایک شخص کا کام نہیں ہے. اچھا اور تواصوں میں ایک سنانے والا ہے، ایک سننے والا ہے، اور سنانے والا اور سننے والا ضرور نہیں کہ سنانے والا بہتر ہو، بعضوں کا سننے والا زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. رب مبلغ او امین سامع، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری حدیث کو اسی طریقے سے بیان کی جس طریقے سے نے سنا، تو وہ بہترین انسان ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سننے والا اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو جو سنا رہا ہے. ہماری عقلیں برابر نہیں ہیں، ہماری سوچ وچار، ہماری طاقت جو ہے، محنت جو ہے، سب کی برابر نہیں ہے. ہم یہاں پہ چھ لوگ بیٹھے، دس لوگ جتنے ہیں، دو کی برابر نہیں ہے طاقت، سوچ، سمجھ، بالکل نہیں. تو جب یہ تفاوت موجود ہے، تو ہم نے حق کی بات کرنی ہے، قرآن و سنت کی بات پہنچانی ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. سننے والے جب حق بات سنتے ہیں، اب وہ آگے پھر اس حق بات کو پہنچاتے ہیں. وہ تواصوا بالحق، اب تواصوا بالحق سے انسان نے اپنی تکمیل کی ہے. تواصوا بالحق سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے، آپ کا گھر بہتر ہوتا ہے. اور یہ ساری کے ساری چیزیں تین جو ہیں، ایمان، عمل صالح اور دعوت اور تبلیغ، بغیر صبر کے ہو نہیں سکتی. اس لیے وہ تواصوا بالصبر بھی فرمایا، صبر بہت ضروری ہے. کوئی بھی عمل بغیر صبر کا نہیں ہو سکتا. علم کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، گھر سے نکلے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، انتظار کیا ہے، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ فجر کے لیے، نماز کے لیے اٹھتے ہیں، دنیا سو رہی ہے اور سرد میں ٹھنڈے پانی سے وضو ہو رہا ہے، صبر ہے کہ نہیں؟ محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ آنکھ کوئی حرام دیکھے، نہ کان کوئی حرام سنے، نہ ہاتھ کوئی حرام مال کو ہاتھ لگائے. مشکل ہے میرے بھائیو، یہ بات عام نہیں ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، بغیر صبر کے تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے وہ تواصل بالصبر، صبر صرف کرنا نہیں ہے، صبر کی نصیحت کرنی ہے، بار بار یاد دہانی کرنی ہے کہ میرے بھائی صبر اچھی چیز ہے. ان اللہ مع الصابرین انما یوفى الصبر اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کمال کے درجوں پہ پہنچتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. قل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. ادعو الى اللہ، اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں. على بصیرہ، بصیرت پر، یعنی علم، یقین اور معرفت کے ساتھ. بصیرت جو ہوتی ہے ایسا علم جو بالکل واضح ہو، جس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، یقین کے ساتھ، مکمل علم، معرفت اور یقین کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میرے اتباع کرتے ہیں. وسبحان اللہ، اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سورۃ یوسف آیت نمبر 108. اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، تو یہ اعلان کر دے. اعلان کیا کرنا ہے؟ بات ہو رہی دعوت اور تبلیغ کی، کیونکہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گروہ ہیں. حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ آیت کریمہ ترازو ہے. اسی پہ تولتے جائیں اور پتہ چلے گا آپ کو کہ حق ہے باطل ہے. بات دعوے کی نہیں ہوتی، بات یہ نہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بات یہ ہے اچھائی اس میں ہے کہ اگر آپ کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی میں ہم بار بار کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ ہر چمکتا ہوا پتھر ڈائمنڈ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. کوئی شخص داڑھی رکھ لے اور ٹخنے کے اوپر شلوار کر لے اور سر پہ بڑی پگڑی عمامہ پہن لے اور لوگوں کو دعوت اور تبلیغ شروع کر دے، جب تک کہ اس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، تو وہ حق پہ نہیں ہے. شکل و صورت سے وہ اپنی تو بہتری کر سکتا ہے اپنے رب کے سامنے، لیکن اس کا کردار اور اس کا عمل ہم تولیں گے ترازو پر. کس ترازو پر؟ اس شریعت کے ترازو پر. دعوت اور تبلیغ وہی اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہے جو دعوت اور تبلیغ شریعت کے بنیادے کے مطابق ہو. اور دعوت اور تبلیغ کی جو بنیادیں ہیں وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں، محفوظ ہیں. کسی کے لیے ضرورت نہیں کہ وہ اپنی عقل کے مطابق اپنی بنیادیں بنائے، کیونکہ دعوت تبلیغ عام کمی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو عظیم کام لے کے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العین اللہ تعالیٰ برا کے بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ان کی پوری دعوت رحمت ہی رحمت ہے. ارے تعجب کی بات ہے، کافروں کو قتل کرنا رحمت ہے؟ ابو جہل کو قتل کروایا جنگ بدر میں، رحمت ہے؟ ہاں رحمت ہے. ابو جہل جب تک زندہ تھا اس کے گناہ بڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ جب وہ مر گیا اس کے گناہ رک گئے کہ نہیں؟ اب اس کا عذاب اتنا ہو جتنا اس کے گناہ ہے، اس کو چھٹکارا ملا اس کو اپنے گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے جو زیادہ ہونا تھا. یاد رکھیں جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کرتے، سب لکھا جا رہا ہے. یعنی جو کافر جنگ بدر کے بعد مرے ہیں، ان کے نام اعمال میں بدکاریاں ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو جنگ بدر میں مرے ہیں. اس لیے ایک عالم جو ہے، ایک بدعتی شخص کا نام لے کے ان کی غلطیاں بیان کر رہا تھا، جیسے جرح و تعدیل کے علماء ہوتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا بھئی آپ اس شخص کا نام لے کے اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کیسے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس عالم نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں اس پر تم سے زیادہ اور اس کے ماں باپ سے زیادہ شفقت کرتا ہوں، اور اسے میں آگاہ کر رہا ہوں وہ اپنی بدعت سے رک جائے. کیونکہ جب تک کہ وہ اپنی بدعت کی طرف بلاتا رہے گا اور لوگ متبع اس کے بڑھتے جائیں گے، جتنی لوگ گمراہی کی طرف آئیں گے اتنا ہی گناہ اس کے سر پہ بڑھ رہا ہے. تو میں تو لوگوں کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس کے سر سے گناہ کم ہو جائے، اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جانتے ہیں آپ، یہ نہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جی ہاں، اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں. بے نمازی نے تو رحمت کا حقدار نہیں ہے، اس لیے وہ امید نہ رکھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہے. جب تک کہ وہ شرک پر زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. جب تک وہ بے نمازی اللہ تعالیٰ رحمت سے دور ہے. سود خور، سود کھاتے کہتے اللہ تعالیٰ غفور رحیم. سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں کہ سود خور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کے گواہ، اس کے لکھنے والا، چھ لوگ ایک لین دین میں، سودی لین دین میں چھ لوگ ملعون ہیں، لعنت بھیجی گئی ہے. جانتے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. یہ بد دعا کون دے رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بچے گا کیا سود خور کا؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دے دیں اور یہ کہہ دے بد دعا ہے میرے بھائی، لعنت بڑی بد دعا ہے. اس لیے بچوں کو لعنت نہ بھیجنا. غصہ آئے تو چپیڑ چپوڑ مار دینا، منہ سے بد دعا نہ نکالنا، یاد رکھیں. چاہے والدہ یا والد ہو، بچے شرارتیں کرتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے، بچوں کو کہتی ہے لعنت ہو تجھ پر. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بد دعا ہے تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق، یہ چونٹی بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ درند اور پرند اگر زندہ تو اللہ تعالیٰ رحمت سے زندہ ہے. اور یہ ماں اپنے بچے کو لعنت بھیج رہی ہے. سود خور کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں سود خور پر. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے دور ہو جانا. اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم آپ کی بات سنیں یا رحمت العالمین کی بات سنیں، کون سچا ہے؟ اگر تم واقعی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو تو ابھی سود سے توبہ کر لو، کیا مشکل ہے؟ مرو گے مال ساتھ لے کے جاؤ گے. تعجب ہوتے ہیں سود کھانے والے کبھی خوش نہیں ہوتے، پریشانیاں ہی پریشانیاں. اور جو سود کما کے رکھا ہے ساتھ لے کے جاتے ہیں، پیچھے کس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اولاد کے لیے. اور اولاد جو اس سودی مال سے جو پلی ہو، وہ کبھی دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے والد کو یاد نہیں کریں گے، ان کے لیے دعائے خیر نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام پر پلے اور بڑھے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا. جو جہنم کے راستے پہ چلتا ہے وہ کبھی خیر کا عمل کر سکتا ہے؟ کیا سمجھتے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے سود کا مال کھا کے، اور سود میں اس کے باپ کا کمایا ہوا، وہ بھی جانتا پھر بھی کھا رہا ہے، باپ نے بھی توبہ نہیں کی، بیٹے نے بھی توبہ نہیں کی، پھر بھی کھایا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ والدین کے سب حسن سلوکی کر کے جہنم میں جائے گا؟ سب سے پہلے اس لیے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ لوگ والدین گھر سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ ایسے بچے، بدکار بدبخت بچے ہیں، اپنے والدین کو، اپنی جنت کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. کیوں؟ والدین، میرے پاس ایک شخص روتا ہوا آیا، بوڑھا، کہتے میرے بیٹے نے بہت برا سلوک کیا مجھ سے، گھر سے نکال دیا ہے. میں کہ بیٹے نے تو اپنی جنت کو نکالا ہے، بہت برا کیا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بھی یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا؟ کبھی اپنے بیٹے کو یہ حدیث سنائی ہے، اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک چیزوں سے بچو جو ہلاک کر دیتی ہیں، الشرک باللہ والسحر وعقوق الوالدین، شرک کرنا، جادو کرنا، تیسرے نمبر پر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اپنے بیٹے کو کبھی ایک مرتبہ آپ نے یہ قرآن کی آیت یہ حدیث سنائی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بات نہیں کر سکا. ہم کیا اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ جو تعلیم دیتے ہیں، جو بیج آج بوتے ہیں، ہمیں فروٹ تو وہی ملے گا کہ نہیں؟ کڑوا بیج ہو اور ہمیں پھل متوقع ہو، میٹھا بھی کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ بیج انار کا بویا ہے اور آپ انگور کھانا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا نا. جو بیج بوئے وہی ملے گا آپ کو نا. جو تعلیم ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو، آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو یاد رکھیں، یہ غلط فہمی ہے، میں نے اس لیے یہ بات کی ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. بے نمازی دیکھیں باہر بیٹھے، ارے نماز پڑھو، ان شاء اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تم لوگ تو ایسے بس سختی کرنے والے ہو. سبحان اللہ. بہرحال تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اعلان کر دیں. کیا اعلان ہے؟ کہہ دیجئے ان کو, سننے والوں کو, جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے سن لے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ہادی سبیلی, اشارہ کیا, اسم ہادی اسم اشارہ ہے قریب کا, یہ یا میرا راستہ جو ہے, ہادی سبیلی یہ میرا راستہ, اور اسم اشارہ قریب کے لیے ہادی ہی, یعنی راستہ میرا اتنا قریب ہے اور اتنا واضح ہے جیسا کہ آپ اشارہ کرتے ایک روڈ پہ جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں یا لوگ چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی برج ہے, کوئی روڈ ہے, کیا خیال ہے؟ روڈ ہے کوئی؟ تو پھر اسم اشارہ کیوں استعمال کیا؟ ہادی ہی یہ, یعنی آنکھوں سے دیکھو نظر آ رہا ہے. اسماء الاشارہ عربی زبان میں ایک اہم چیز, واضح چیز کو بھی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک تو محسوس چیز ہوتی ہے, ایک غیر محسوس چیز, معنوی چیز, جب اتنی واضح نمایاں ہو جائے کہ ہر انسان اس تک پہنچ سکے آسانی سے, تو اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک محسوس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ راستہ چوڑا راستہ ہے, نظر آ رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ واضح راستہ ہے, آسان راستہ ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو خود اپنی زندگی میں مشکل پیدا کرتا ہے, جو اس راستے سے دور ہے, جو قرآن اور سنت کی تعلیم سے دور ہے, اس کے تو مشکل ہے. بدعات اور خرافات میں زندگی گزارنے والا, شرک میں مبتلا لوگ, وہ تو اس راستے سے دور ہیں, لیکن جو قرآن سنت پہ چلنے والے ہیں ان کے راستے سے, الصراط المستقیم ہر انسان کے قریب ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور راستہ میرا, اپنی طرف اس راستے کو منسوب کیا, میرا راستہ, کہ یہ نہ سمجھے کسی اور کا راستہ ہے, یہ راستہ میرا ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ سب سے اہم بات کیا ہے اس راستے کی؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ, سب سے پہلے توحید کی دعوت, اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا. ارے وجہ کیا سب سے پہلے توحید کیوں؟ ارے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, آخر نماز بھی تو بدی اور برائی سے بچاتی ہے کہ نہیں؟ تو توحید کیوں؟ کہ ہر دور میں توحید, جو مشرکوں کے لیے توحید ضروری ہے. اچھا کلمہ پڑھ لیا پھر بھی توحید سے شروع کریں؟ جی ہاں, توحید سے شروع کریں. کیوں؟ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے. جس نے دعوت اور تبلیغ کرنی ہے تو اس کی سٹارٹ جو ہے توحید سے ہے. ادعو الی اللہ, سب سے پہلی بنیاد دیکھیں, یہاں سے بنیادیں سیکھیں اس آیت کریمہ سے. سب سے پہلی بنیاد دعوت کی توحید, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اچھا پھر الی اللہ, یعنی بلانا ہے اللہ تعالی کی طرف, اپنی طرف نہیں بلانا, اپنے گروہ کی طرف نہیں بلانا, اپنی جماعت کی طرف نہیں بلانا. کیونکہ بہت سارے لوگ آج دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن ان کا سسٹم جو ہے وہ ہے اپنی جماعت کی طرف بلانا, وہ اپنے سسٹم سے ایک بلش نہیں نکل سکتے. ضروری ہے کہ بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے اور کون سا موضوع ہے, ہر موضوع بات نہیں کر سکتے. بہت سارے گروہ ہیں, آپ کو کہہ دیں بھائی آپ اس موضوع پہ بات کریں, نہیں جی اس موضوع ہم بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس موضوع میں جو ہے لوگ متنفر ہوتے ہیں, شرک بھی بات نہیں کریں گے ہم, امت میں تفرقہ ہوتا ہے, سگریٹ نوشی لوگ کرتے ہیں, آپ کو منع کریں سگریٹ پینے والے کو, نہیں جب نماز پڑھیں گے تو خود اچھے ہو جائیں گے, ہم منع نہیں کرتے ان کو. ارے سودی کاروبار کرتے کہو یار سود کھانا حرام ہے, ہم جنرل تو کہہ دیں گے لیکن ہم کسی شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم سود نہ کھاؤ, کیونکہ بیچارے کے دل ٹوٹ جائے گا. ہم یہ کہیں گے مسجد میں آ کے نماز پڑھو تمہارا دل صاف ہو جائے گا, بدی سے بچ جاؤ گے. نہیں میرے بھائیو, سب سے پہلے توحید کی دعوت ہے, اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں, اگر توحید ہو تو نماز بھی نہیں. زندگی ساری پہلی صف میں, 40-50 سال پہلی صف میں نماز پڑھی, لیکن قبر کا طواف ہوتا ہے, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مشکل کشا, جب بھی پکارا غیر اللہ کو پکارا, اسے نماز کوئی کام آئے گی؟ نماز اسے کوئی کام نہیں آئے گی, کوئی فائدہ نہیں نماز کا. کیوں؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے تو میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں. ارے نمازیں، حج، روزہ، یہ دور کی بات ہے. نبوت بھی چلی جائے، نبوت جیسا عظیم درجہ بھی شرک کے سامنے ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کیا رہ سکتا ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے دعوت ہے توحید. توحید ہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے. اگر توحید میں فیل ہو گئے تو پھر آگے جتنی بھی عبادات ہیں وہ ناکارہ ہیں. سب سے پہلے بنیاد توحید ہے. توحید پر دعوت کیسے دیں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت پر. بصیرت مطلب ہے یقین علم، وہ علمی جو شک و شبہ ہو، مجھے آتا یا نہیں آتا. جو آپ کو یقین علم ہو جائے آپ اس کے طرف لوگوں کو بلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں جو امام ابو حنیفہ بن جاؤ پھر لوگوں کو دعوت دو، یہ مطلب نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں. ارے دعوت کا کام صرف علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے. اس بات میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے. علماء کا کام دعوت کا ضروری ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ علم ضروری ہے، لیکن ہر انسان کو کوئی نہ کوئی علم تو آتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نماز پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جانتے ہو وہ اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ جانتے ہو کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، نماز نبوی کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے نماز کا. جب آپ جان چکے ہو اب لوگوں کو اس طرح بلا سکتے ہو، نہیں بلا سکتے ہو. یہ علم ہے علی بصیرہ. کیا آپ نماز شک و شبہ پہ پڑھتے ہو؟ آپ وہ شک کہ میری نماز باطل ہے، پھر تو نہ بلاؤ. اگر تمہیں یقین ہے کہ میری نماز حق ہے، پھر آپ کو بصیرت حاصل ہو گئی ہے نماز کے معاملے میں. اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، روزہ رکھتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ روزہ کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے، روزے کا کیا احکام ہے. جو آپ کو علم آتا ہے وہ تو لوگوں میں شیئر کرو جا کے، ہاں جو نہیں آتا وہ علماء کے رجوع کرو. علی بصیرت، تو بصیرت بہت ضروری ہے. انا میں، پھر اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں، یاد رکھیں بات میری ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالی قرآن مجید میں ان کی زبانی فرما رہے ہیں کہ بات میری ہو، میں، یہ راستہ بھی میرا ہے، توحید طرف بھی میں بلاتا ہوں. بصیرت پر، علم پر، جہالت پر دعوت نہیں ہوتی. یاد رکھیں انا ومن اتبع، میں اور میری اتباع کرنے والے، جو میرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میری اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب بھی دعوت کا کام کرے توحید کی دعوت ہو اور علم کے ساتھ ہو. اگر توحید پہ دعوت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ جہالت سے اور توحید کے علاوہ دعوت دینے سے فساد ہی ہو سکتا ہے، اصلاح کبھی نہیں ہوتی. اگر کوئی اور چارہ ہوتا یا راستہ ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما دیتے. اللہ تعالیٰ واضح فاضح فرمایا ہے انا ومن اتبعنی، وہ سبحان اللہ، اور ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرک میں سے نہیں ہوں. تأکید کی ہے پھر توحید کی، ابتدا بھی توحید سے دعوت میں، اور انتہا بھی توحید پر شرک سے آگاہ کرنے سے. اور یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو ساتھ شرک کو بھی بیان کیا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی بات کرو، کرنا ہے تو شرک سے لوگوں کی بات نہ کرو. لوگوں میں جب شرک کی بات کرتے ہو، جب یہ کہتے ہو کہ علی مشکل کشا کہنا شرک ہے یا غوث مدد شرک ہے، تو امت میں تو تفرقہ ہوگا، امت ٹوٹ جائے گی نا. یہ کون سی امت ہے جو باطل پہ جمع ہونا چاہتی ہے؟ اس امت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کیا اس امت میں برکت ہوگی؟ کیا یہ امت کبھی ذلت کے دلدل سے نکل سکتی ہے؟ وہ پھر ہمیں کہتے ہیں آپ خاموشی اختیار کرو. کیا ہم اپنا سر خم کر کے سنتے رہے اور ان کے ہر باطل قول کو مانتے رہیں؟ یاد رکھیں، اگر حق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر باطل والا اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا، مشرک اپنا شرک نہیں چھوڑنا چاہتا، بدعت اپنی بدعت نہیں چھوڑنا چاہتا، تو میں اپنی توحید چھوڑ کے، سنت چھوڑ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دوں؟ اللہ تعالیٰ کامیاب عطا فرما گئے ایسی امت کو، یہ امت کبھی آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں. اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، دشمن دروازے پہ ہے، آپ اکٹھے ہو جائیں، بس ایک دشمن کا خاتمہ کر لو، پھر اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہودیوں کے بارے میں ظاہرا دیکھو گے کہ سب ایک ہیں لیکن دل ان کے دور دور ہیں. دل سے کبھی ایک نہیں ہو سکے یہودی آج تک بھی. تو جو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور دل دور ہو تو کوئی حرج نہیں، تو یہودیوں سے مشابہت ہے، مومنوں کا یہ کام نہیں ہے. جب دل اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ذہن اکٹھے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر مثال آپ لوگوں نے دیکھ لیے افغانستان میں جب رشیا چلا گیا بعد میں کیا ہوا؟ کیا امر استقرار ہو گیا؟ کیا توحید امت میں آئی؟ سب سے پہلے جنگ کیا ہوئی آپس میں؟ اقتدار پہ جنگ ہوئی. ارے ایک ہی ملک کے رہنے والے، ایک زبان بولنے والے، ایک ہی معاشرے میں رہنے والے، ایک ہی لباس پہننے والے، ایک ہی کھانا پینا کھانے والے اور پینے والے، اتنے اختلاف کہ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا. مسلمان مسلمان کا خون کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ اقتدار مجھے مل جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پوری امت جمع ہو جائے اور کافر کو اس مسلمان کی زمینوں سے نکال دے، کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ فاعتبر یا اولی الابصار، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سوچو سمجھو ذرا. جب ایک ملک کے باشندے ایک نہ ہو سکے دشمن کے جانے کے بعد، تو پورے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں؟ رافضی کہے گا نہیں اقتدار مجھے ملنا چاہیے، بریلوی کہے گا نہیں مجھے ملنا چاہیے، تعداد ہماری زیادہ ہے. جو بندے کہے گا نہیں ہمیں ملنا چاہیے، ہم حق پہ تم باطل پہ ہو، تم تو مشرک ہو. اس کہیں گے ہمیں ملنا چاہیے، تم سارے بدعتی ہو. اب کس کو ملے گا؟ اور جو جنگ اس وقت ہوگی امت میں وہ جنگ نہیں ہوگی جو کافر کے خلاف ہوتی ہے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب مسلمان لڑتا ہے تو وہ جنت کی طلب کے لیے لڑتا ہے، کافر لڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اسے مرتا ہے. کافر مومن کی جنگ جب ہوتی ہے تو کافر لڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، مر جاتا ہے جان بچاتے بچاتے، اور مومن لڑتا ہے جنت کے لیے. اسے نہیں پتا، وہ یہ سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں، مروں گا تو جنت ملے گی، زندہ ہو تو کامیاب ہوں، فتح ملے گی. تو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے بڑھتے یا تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. اور عام طور اب دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں 300 تیرے کی تعداد ہے، ہزار کو، ہزار کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کامیابی دی ہے. مومن لڑتا ہے اپنے ایمان سے، جان دینے کے لیے لڑتا ہے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. اور نفسیات کا یاد رکھیں، جنگ میدان جنگ میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جس کی نفسیت ٹوٹی ہوئی ہو وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں جب بھی جہاد کی بات آتی ہے تو جنت کا ذکر ہوتا ہے بیچ میں. کیوں ہوتا ہے؟ سبیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کی نفسیات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ پیچھے نہ ہٹیں. مرنا تو ویسے ہی ہے، مر جائیں گے تو جنت ہے، بشرطے کہ راستہ جہاد کا طریقہ نبوی طریقہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہو. اپنے جہاد کرنا طریقے نہیں چلتے. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے اور ان کے متبعین کا طریقہ رہا ہے ہر دور میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمبر دو، دعوت اور تبلیغ میں اخلاص فرض ہے، بغیر اخلاص کے دعوت اور تبلیغ کچھ بھی نہیں. نمبر تین، دعوت اور تبلیغ کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد ہے علم اور بصیرت پر دعوت دینا، بغیر علم کے جہالت پر دعوت دینا بے بنیاد ہے. نمبر چار، شرک سے بری ہونا فرض ہے، شرک سے بری ہونا اور شرک کرنے والوں سے بری ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے. وما انا من المشرکین. نمبر پانچ، کوئی بھی عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو. نمبر چھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ایک بڑی فضیلت ہے. نمبر سات علم کی اہمیت دعوت اور تبلیغ میں. نمبر آٹھ اس آیت کریمہ کو علماء نے جو نام دیا ہے مفسرین نے آیت الدعوہ والداعیہ یعنی دعوت اور تبلیغ کی آیت. کتنی ہے؟ نمبر آٹھ. نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو موجود ہے اور واضح ہے, اس راستے پر چلنا ہر مسلمان کا فرض ہے. جب تک ہم جانے کی راستہ کون سا چل کے سے سکتے ہیں تو اس راستے کو ڈھونڈو اور اس پر چلو, یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. دعوت اور تبلیغ ایک عظیم کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے, تو اس کام کو کرنے والا بھی عظیم ہے, یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. کیونکہ انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے. سوسائٹی میں دیکھیں آپ کا جو لیول ہے وہ آپ کی عمل کی بنیاد پہ ہے. آپ کیا جاب کرتے ہو آپ سوسائٹی میں, آپ ویسے پہچانے جاتے ہو. اور جب آپ کا عمل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہو تو پھر اس جیسے انسان کون ہو سکتا ہے. جو دعوت اور تبلیغ ان بنیادوں پر نہیں کرتے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام نہ کریں. جانتے ہیں کیوں؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ اگر ان بنیادوں پر دعوت اور تبلیغ نہ ہو تو غلطی ہوتی ہے, غلطی سے گمراہی ہوتی ہے, گمراہی سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. لوگوں کو گمراہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو سب سے زیادہ عذاب ملے گا, اشد الناس عذابا. اور ایک روایت میں ہے کہ اول مسعر بهم الناس النار, سب سے پہلے ان کو ایندھن بنایا جائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو بلایا بغیر علم کے, لوگوں کو گمراہ کیا بغیر علم کے. بیچارہ سمجھتا رہا کہ میں حق پہ ہوں, لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کر رہا ہوں, لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہوں, علم تھا نہیں, خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ. اور جب تک کہ وہ گمراہی امت میں رہے گی اور لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے وہ شخص تو مر گیا. اب اس کے بدکاریوں میں, اس کے نام اعمال میں بدکاریاں بڑھتی جائیں گی. وہ مر چکا ہے لیکن بڑھتی جائیں گی. قیامت کے دن پہاڑ ہوگی بدکاریوں کے, کہاں سے آئے یہ لوگوں کو تم نے گمراہ کیا, یہ ان کے اعمال ہیں, اب تمہارے سر پہ ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, انشاءاللہ کے درس میں اگلی حدیث بیان کرتے ہیں. کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق؟ دعوت اور تبلیغ پر ایک پورا درس ہوا ہے, دعوت اور تبلیغ کی بنیادیں تقریباً 15-16 کے قریب میں نے بیان کی تھی. مزید سننے کے لیے یا مزید سمجھنے کے لیے آپ وہ سی ڈی سماعت فرمائیں انشاءاللہ, اس میں کافی آپ کو نئی باتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ. غایت ہوتی ہے مقصد، اور مرید طلب کرنے والا، جو مقصد کسی مقصد کو پانا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں غایت المرید. آپ اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد یہ ہے، تو پھر اس کتاب کو پڑھیں. اس کا یہ مطلب ہے.
شیخ، دعوت کے لیے جیسے جو بڑے علماء ہیں ان کی طرف سے اجازہ یا تذکرہ یہ ضروری ہے؟
یہ بات ابھی میں نے کی ہے. آیت کریمہ میں ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت بہت ضروری ہے دعوت کے کام میں. بصیرہ مطلب علم یقینی، یقین علم. اور اس کی مطلب نہیں کہ دعوت میں صرف علماء، اور وہ علماء جو جیسے امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، امت کے امام گزرے، صرف وہی دعوت کا کام کریں، پھر تو دعوت کا کام رک جائے گا، کوئی کر نہیں سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اتنا علم جو یقین علم ہو، اگر آپ کے حاصل ہو گیا ہے تو آپ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اس کی مثال یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، جی الحمدللہ، اور نماز سنت کے مطابق یا مخالف؟ سنت کے مطابق. نبی نماز پڑھتے ہیں نا، اب جب آپ یقینی طور پر صحیح نماز پڑھتے ہیں، اب لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی اجازت ضروری ہے؟ اس کی اجازت ضروری نہیں ہے. ہاں، جو پروفیشنلی دعوت کا کام کرتے ہیں، داعیہ ہیں، اور وہ لوگوں کو لیکچرز دیتے ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان کے لیے اجازت ضروری ہے. اور اجازت اس لیے ضروری ہے تاکہ اس شخص کو جانتا کون ہے. اب ایک شخص آ کے کرسی پہ یہاں پہ بیٹھ جائے اور درخت دینا شروع کر دے، آپ جانتے بھی نہیں ہیں، آج اب اس نے آپ کو اچھی باتیں کی ہیں، کل اچھی باتیں کی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بری باتیں شامل کر دیتا ہے. عوام الناس کو، ہر عوام الناس میں سب علماء نہیں ہیں، طالب علم نہیں ہیں، وہ تو جو سنتے جو اچھے لگتے لے لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ اپنا زہر گھولتا رہے، بدعت کا شرک کا زہر گھولتا رہے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جو پروفیشنلز ہیں داعیہ، ان کے لیے ضرورت ہو اجازت اس کے پاس ہو، اس لیے کہ ہم جانیں کہ کس نے اس کو اجازت دی ہے، وہ کس کا شاگرد ہے، کہاں سے علم حاصل کیا ہے. جو عوام الناس ہیں یا جو چھوٹا طالب علم ہے، اگر وہ اپنے لیول پہ دعوت دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا اپنے محلے والوں کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ بصیرت ہو. یاد رکھیں، اسے بار بار میں بصیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں. جو علم آپ کے پاس ہے، اب توحید جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود بحق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جان لیا الحمدللہ، یقین ہے الحمدللہ. اب لوگوں کو بتاؤ، کیوں نہ بتاؤ. لیکن جو عام دروس ہوتے ہیں، وہاں پر اس وقت تک دروس نہ کریں جب تک کہ آپ کے پاس عالم سے، اپنے استاد سے کوئی اجازت نہ ہو. اللہ اعلم.
اس کی
جی ہاں، دیکھیں سورۃ العصر میں دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں پر ہر انسان پر فرض ہے کہ دعوت کا کام کرے، بشرط یہ کہ پہلے علم حاصل کرے، پھر عمل کرے، پھر دعوت دے. اگر جاہل ہے دعوت دے گا؟ وہ تو خود خسارے میں ہے. دیکھیں خسارے میں تب تک موجود ہے جب تک کہ یہ چار نہیں ہوتے. اب یہاں پر کس کے؟ ہر انسان. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے دوسری آیت میں، ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، امہ ولتکم منکم، تم میں سے، ساری امت تم میں سے. اور یہ تم میں سے جو ہے وہ کون ہے؟ بعض لوگ جو علماء ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں. اسے جہاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نہ جاؤ، تم میں سے بعض ایسے لوگ رہیں جو علم تو حاصل کریں، لوگوں کو تعلیم تو دیں، کیونکہ یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے. تو ہم سب آیات کو رکھیں اجمالی طور پر. اب دعوت زبری کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا حکم ہے؟ پوری امت پر اجمالی طور پر فرض کفایہ ہے. اگر کوئی علماء یا بعض لوگ اس پہ کریں تو لوگ، اور کافی تعداد میں کریں، تو دوسروں کو گناہ نہیں ہے. یعنی امت میں جو دعوت کا کام نہیں کرتے آج، وہ گنہگار ہیں؟ اس لحاظ سے گنہگار نہیں ہے کیونکہ امت میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. لیکن شخصی طور پر وہ اپنے آپ، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، سورۃ العصر میں وہ تب تک خسارے ہیں جب تک کہ جو وہ جانتا ہے وہ لوگوں کو نہ بتائے. اس لیے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کمزور اور ضعیف ہے، جب تک کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے پسند کرتے ہو. اب اپنے تو پسند کرتے ہو کہ اچھے بنو, تو اپنے بھائی کے لیے پسند کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہاں پر دعوت کا کام جو ہے متعین ہو جاتا ہے آپ پر, یعنی متعین شخص پر واجب ہے اور امت کے لحاظ پر فرض کفایہ ہے. ایک بات وہی آتی ہے, بغیر علم کے جائز نہیں ہے. اب دیکھ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, یمن کی طرف سیدنا معاذ کو بھیجا ہے. ایک کو کیوں بھیجا ہے؟ ضرورت تھی کہ 10 بھیجتے 20 بھیجتے, جماعت کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک کو بھیجا جو عالم تھے, اور علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. کیسے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرے, صرف ایسے لیکچر نہیں, معمولات زندگی میں بھی. گدے پہ سوار ہیں, پیچھے بیٹھے ہیں, اللہ اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں پر, اور بندوں کو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سبحان اللہ. دیکھیں آج کل کے جو زمانہ ہے, علم کے لیے آپ کو خاص وقت ہے, بس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وقت, بس بات ختم ہو گئی. وہاں پر تو چلتے پھرتے 24 گھنٹے علم تھا, صرف مسجد میں محدود نہیں تھا. کھانے پہ بیٹھے ہیں, دائیں ہاتھ بچہ ساتھ پلیٹ میں کھا رہا ہے, یا غلام سم اللہ وکل بھی امین وکل بھی میلک, بچوں کو بھی تعلیم ہو رہی ہے. تو کوئی خاص وقت نہیں ہے, زندگی سارے علم پر مبنی تھی. آج علم کہاں ہے امت میں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں دعوت کا کام ایک بڑا عظیم کام ہے, فضیلت کا کام ہے. جو اس کام کو جانتا ہے وہ کرے, علم حاصل کرے, اور جو نہیں جانتا وہ علم حاصل کرے پھر کرے. اگر جذبہ ہے, تڑپ ہے کہ لوگوں کو میں یہ اچھی بات پہنچاؤں, تو پہلے علم حاصل کرے, اس پہ عمل کرے, پھر لوگوں کو دعوت دے, یہ ضروری ہے. السلام ورحمۃ اللہ. بعض علماء کہتے ہیں جو بے نمازی ہیں, پہلے یہ سمجھ لیں بے نمازی کا حکم کیا ہے, پھر اب اس پہ بات کرتے ہیں. بے نمازی جو نماز ترک کر دیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. سے مسلم کی روایت میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, تو وہ مشرک اور کافر بن گیا. تو اس لحاظ سے شرک کا لفظ استعمال ہو تو مشرک بھی ہے, اس لحاظ سے آیت کریمہ کے علاوہ بھی. تو نماز کا ترک کرنے والا کفر اس لیے ہے کہ اس نے ارکان اسلام سے اس عظیم رکن کو چھوڑ دیا, جس پر امت کا اتفاق, صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ تارک الصلاۃ جو ہے کافر ہے, جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اور شرک اس لیے ہے کہ اس نے ایک چیز کو بہتر سمجھا اور اس چیز کی فرما برداری کی, اور اپنے رب کی فرما برداری نہیں کی, اپنے رب کی نافرمانی کی. وہ کیا چیز ہے؟ ہوا نفس. اپنے ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو بعض علماء کا یہ قول ہے, لیکن حدیث جو ہے وہ واضح ہے کہ کفر اور شرک, کفر او یا شرک کے درمیان میں, اور ایک شخص کے درمیان جو حد فاصل وہ نماز جس نے چھوڑ دی, تو اس نے کفر یا شرک کیا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.